बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उनका कहना है कि परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत दे दी है तो अब हमारे दिलों में कजी न पैदा होने पाए और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा कि तू बेहतरीन अता करने वाला है। खुदाया, तू तमाम इंसानों को उस दिन जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं है और अल्लाह का वादा गलत नहीं होता।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی جانب سے یمن پر امریکی اور برطانوی جارحیت کی مذمت۔ مذاکرات کے سوا کسی اور طریقے سے صہیونی قیدیوں کی رہائی ممکن نہیں، حماس رہنما کا انتباہ۔ امریکی ایوان نمائندگان میں عالمی فوجداری عدالت کے خلاف بل کی منظوری، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے امریکہ کے اس اقدام کی مذمت۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر اور ترجمان وزارت خارجہ نے جنرل جوزف اون کو لبنان کے صدر کے طور پر منتخب کیے جانے کی مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر ایران مسعود پزشکیان نے لبنان کے نو منتخب صدر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں سنی حکومت کے توسیع پسندانہ عزائم ناکام ہوں گے۔ ڈاکٹر پزشکیان نے امید ظاہر کی ہے کہ لبنان کی سیاسی جماعتوں اور گروہوں میں اتفاق رائے سے ہونے والا یہ انتخاب اس ملک میں سیاسی استحکام، اقتصادی ترقی اور لبنانی عوام کے لیے مزید امن کا سبب بنے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی جنرل جوزف اون کو لبنان کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ اسماعیل بقائی نے جنرل جوزف اون کے انتخاب کو لبنانی عوام، سیاسی گروہوں اور دھڑوں کے لیے کامیابی قرار دیتے ہوئے لبنان کی ترقی اور پیش رفت کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ امید کی جاتی ہے کہ اس اتحاد کے نتیجے میں لبنان کی معیشت اور دیگر شعبوں میں بحالی کا راستہ طے اور قومی اتحاد اور عرضی سالمیت کو یقینی بناتے ہوئے صہیونیوں کے جارحانہ رویے کا سد باب ہوگا۔ اسماعیل بقائی نے اسی طرح یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کی مذمت کی۔ ترجمان وزارت خارجہ نے یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے مسلسل حملوں کا مقصد صہیونی حکومت اور اس کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت اور ان حملوں کو تمام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے یمن کے خلاف جارحیت کے سد باب میں سلامتی کونسل کی ناکامی پر تنقید کرتے ہوئے عالمی برادری سے سنجیدگی کے ساتھ اس سلسلے میں اقدام کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاسداران انقلاب اسلامی فوج کے فضائی دفاع کے کمانڈر جنرل داؤد شیخیان نے بتایا کہ بہت جلد ایسے ایرانی اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کی رونمائی کی جائے گی جس سے دشمنوں کے اندازے درہم برہم ہو جائیں گے۔ جنرل داؤد شیخیان نے جمعرات کو ایک تفصیلی ٹی وی انٹرویو کے دوران بتایا کہ دشمنوں کے F-35 اور F-22 اسٹیلتھ جنگی طیاروں کا ریڈار کے ذریعے پتہ لگانا آسان کام نہیں ہے، لیکن ہم نے ملک کے اندر ایئر ڈیفنس کی ایسی ٹیکنالوجی اور صلاحیتیں حاصل کی اور ایسے وسائل تیار کر لیے جن کی بنیاد پر دشمنوں کی ترقی یافتہ جنگی طیاروں کا بچ نکلنا ناممکن ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دزفول، سیوم خرداد اور نو دے نام کی ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹموں کی کارکردگی مکمل طور پر کامیاب رہی ہے اور سیہونیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے ان کی خام خیال اور سفید جھوٹ ہے۔ IRGC کی فضائی دفاعی نظام کے سربراہ نے بتایا کہ اس بار کی سپاہ اور فوج کی مشترکہ مشقوں میں نتنز ایٹمی تنصیبات پر حملے کا سیمولیشن بھی کیا گیا، جس میں ہمارے فضائی دفاعی نظام نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں سرخرو کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے ڈرون طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی خاص قسم کا ایئر ڈیفنس تیار اور کامیابی کے ساتھ آزما لیا گیا ہے۔ حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے زور دیا ہے کہ سیونی وزیراعظم سیونی قیدیوں کی جان سے کھلواڑ کر رہے ہیں اور یہ یقینی ہے کہ سیونی حکومت مذاکرات کے علاوہ کسی اور طریقے سے قیدیوں کو رہا نہیں کرا سکتی۔ حماس کے سینئر رہنما کا مزید کہنا تھا کہ حماس غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات کے سلسلے میں انتہائی سنجیدہ ہے جو دوحہ میں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ استقامتی محاذ واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ اس کی راہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور مضبوط ارادے کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسامہ حمدان نے کہا کہ مذاکرات میں جنگ بندی کے نفاذ، غزہ سے غاصبوں کی پسپائی، قیدیوں کے تبادلے اور غزہ پٹی کی غیر مشروط تعمیر نو پر مبنی ہمارا موقف واضح ہے۔ دریں اثنا حماس کے ایک اور رہنما ابو مرزوق نے بھی کہا ہے کہ 20 جنوری سے قبل جنگ بندی اور معاہدے کی بہت امید ہے، تاہم گزشتہ مہینوں میں جنگ بندی کی راہ میں نتنیاہو نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ غزہ میں جنگ اور مذاکرات کے دوران ہی غزہ کے خلاف سیہونی جارحیت بھی پوری طرح سے جاری ہے اور فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ سیہونی جنگی طیاروں نے النصیرات کیمپ پر بمباری کی ہے، جبکہ مشرقی غزہ کے المشاہیر محلے میں ایک گھر پر سیہونی جنگی طیاروں کی بمباری کے بعد آگ لگ گئی۔ سیونی فوجیوں نے اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3 قتل عام کا ارتکاب کیا، جس میں 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اتنے بڑے پیمانے پر اور اتنے دنوں سے جاری بھیانک جارحیت کے بعد بھی فلسطینی مزاحمت جاری ہے اور تازہ کارروائی میں فلسطین کی جہاد اسلامی تنظیم کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ کے مجاہدوں نے غزہ پٹی کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ میں سیونی فوج کی متعدد گاڑیوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ القدس بریگیڈ نے اپنے اس آپریشن کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ غاصب سیونی ٹولے نے فلسطینی قیدیوں کو مزید سخت ایزائیں پہنچانے کے مقصد سے زیر زمین ایک غیر انسانی جیل تیار کی ہے۔ سیونی ذرائع ابلاغ نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جیل مکمل طور پر زیر زمین بنائی گئی ہے اور وہاں پر فلسطینی قیدیوں کو نہایت سخت اور دشوار حالات میں رکھنے کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس جیل میں قیدیوں کو حتی سورج کی روشنی بھی میسر نہیں ہے۔ راکفٹ نامی یہ ہولناک اور غیر انسانی عقوبت خانہ سیونی ٹولے کے انتہا پسند وزیر ایٹمار بن گویر اور پولیس کمشنر کوبی یاکوئی کے فرمان پر تیار کی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس عقوبت خانے میں قید فلسطینیوں کی تمام حرکات و سکنات کی نگرانی کے لیے جدید ترین آلات اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس جیل کی خبر عام ہونے کے بعد فلسطینی قیدیوں کے لیے سرگرم تنظیم نے اسے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور قیدیوں کے خلاف کے نام نے جرم سے تعبیر کرتے ہوئے اس اقدام پر عالمی برادری کی خاموشی پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ واضح ہے جمعرات کے روز سیونی ٹولے نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ سیونی وزیر ایٹمار بن گویر ایک جیل کا معائنہ کر رہا ہے اور فلسطینی قیدیوں کو نہایت بہیمانہ انداز میں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ سیونی اکام کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے سے بوکھلائے ہوئے امریکی ایوان نمائندگان کے اراکین نے عالمی فوجداری عدالت آئی سی سی پر پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان نے قرارداد منظور کیا جس میں آئی سی سی پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ قرارداد عدالت کی جانب سے سیونی حکومت کے سنگین جنگی جرائم پر سنائے گئے بعض فیصلوں کے باعث پیش کی گئی۔ امریکی قوانین کے مطابق اس قرارداد کو ایوان نمائندگان کے بعد سینٹ میں بھی منظور کیا جانا ضروری ہے۔ اگر امریکی سینٹ میں بھی اس قرارداد کو منظوری مل جاتی ہے تو امریکی صدر کے دستخط سے یہ قرارداد قانون کی شکل اختیار کر لے گی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی فلسطینی نژاد رکن رشیدہ طلیب نے اس قرارداد پر تنقید کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ ایوان نمائندگان نے بین الاقوامی عدالت پر پابندی عائد کرنے کا اقدام کیا تاکہ نسل کشی کے جنونی نتنیاہو کو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھنے میں مدد دی جائے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں منظور ہونے والی اس قرارداد پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل نے رد عمل دکھاتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ چند ماہ قبل آئی سی سی نے فلسطینیوں کے سلسلے میں جنگی جرائم کے ارتکاب پر سیونی اکام کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور قانون کی روح سے آئی سی سی کے سبھی 124 رکن ممالک اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ یمنی عوام نے آج ایک بار پھر نماز جمعہ کے موقع پر بڑی تعداد میں اجتماع کر کے فلسطین اور غزہ کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق صوبہ صعدہ کے 35 مقامات پر یمنی عوام سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے فلسطین اور غزہ کی حمایت کے اپنے دیرینہ اور دائمی موقف کا اعادہ کیا۔ یمنی مظاہرین ہاتھوں میں بڑے بڑے قومی پرچموں کے ہمراہ فلسطین کے پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ مظاہرین نے اسی طرح اپنے ملک کے خلاف غاصب اسرائیل کی حمایت کے مقصد سے امریکہ اور برطانیہ کی مسلسل جارحیت کی مذمت کی اور اس بات پر زور دیا کہ کامیابی تک ان کی مزاحمتی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یمنی عوام نے فلسطینی عوام اور اسلامی مقدسات بالخصوص قبلہ اول کے تحفظ اور ان کی حمایت پر زور دیتے ہوئے غزہ، غرب اردن، لبنان اور شام پر امریکی حمایت کے ساتھ جاری صہیونی ٹولے کی جارحیت کی سخت مذمت کی۔ ساتھ ہی انہوں نے محمود عباس حکومت سے فلسطینی شہریوں کے خلاف جارحانہ اقدامات بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس قسم کے اقدام کو صہیونی دشمن کے مفادات کے حق میں قرار دیا۔ یمنی فوج نے مقبوضہ فلسطین کے مختلف شہروں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ یمن کی جانب سے اسرائیل پر زبردست حملے کیے گئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ حالیہ دنوں میں یمن کی جانب سے اسرائیل کے مختلف شہروں پر سینکڑوں میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ اگرچہ صہیونی وزیراعظم نتنیاہو نے غزہ کی جنگ کے آغاز سے مشرق وسطی کو آگ لگانے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خطے کی استقامتی تنظیموں کے حملوں کے سامنے صہیونی حکومت ناکامی سے دوچار ہو گئی اور یمنی فوج ان حملوں میں پیش ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمنی فوج نے سینکڑوں میزائل مقبوضہ علاقوں کی طرف فائر کیے ہیں، جن میں سے متعدد کو صہیونی دفاعی نظام روکنے میں ناکام رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس دوران یمنی فوج نے کم از کم 320 خود کش ڈرونز بھی مقبوضہ علاقوں کی طرف فائر کیے، جس سے اسرائیلی فوج کے دفاعی نظام پر دباؤ بڑھا ہے۔ یمن اور مقبوضہ فلسطین کے درمیان فاصلہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تاہم طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنانے سے یمنی فوج کی دفاعی طاقت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ کرم میں سرکاری قافلے پر فائرنگ اور دھرنے کے بعد ٹل سے پارا چنار تک شاہراہ آج بھی بند ہے اور لوگ قافلوں کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ کئی روز گزرنے کے باوجود ٹل پارا چنار مین شاہراہ عام ٹریفک کے لیے تاحال بند ہے۔ مین شاہراہ کی بندش کے باعث کرم اشیاء خرد و نوش کے مزید قافلے ٹل میں کھڑے ہیں اور ڈرائیور 7 دنوں سے پارا چنار جانے کے منتظر ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پارا چنار کے لیے سامان رسد اور دیگر سامان پر مشتمل اگلا قافلہ 2 روز میں روانہ ہوگا۔ سامان میں اشیاء خردونوش سمیت دیگر اشیاء ضروریہ بھی شامل ہوں گی۔ قافلے پارا چنار سمیت کرم کے مختلف علاقوں کے لیے سامان لے کر جائیں گے، تاہم اہلیان اپر کرم کے مطابق علاقے میں ایل جی پی اور پیٹرولیم مصنوعات سمیت کئی اشیاء کا بحران ہے، جس کی فراہمی فوری طور پر ممکن بنائی جائے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں سنبھل کی شاہی جامع مسجد پر تنازعہ جاری ہے، تاہم اب سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کنویں کی پوجا روکنے کا حکم دیا ہے۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے جمعے کو سنبھل میں واقع جامع مسجد کی انتظامی کمیٹی کی عرضی پر نوٹس جاری کیا اور مسجد کے داخلی دروازے کے قریب واقع ایک پرائیویٹ کنویں کے سلسلے میں موجودہ صورتحال برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس اور جسٹس سنجے کمار کے بینچ نے عدالت کی اجازت کے بغیر کنویں کے بارے میں کوئی کارروائی نہ کرنے کی ہدایت دی اور افسران کو دو ہفتوں کے اندر اسٹیٹس رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے۔ سپریم کورٹ نے مقامی انتظامیہ کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ بلدیہ کے نوٹس پر کاروائی نہ کرے جس میں اس کنویں کو مندر قرار دیتے ہوئے اس کی پوجا کی اجازت دی گئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہیں خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں, بے وقوفوں اور لا ابالیوں کے ساتھ دوستی اور ہم نشینی فساد و تباہی اور اخلاق کے برباد ہونے کا سبب بنتے ہیں, اور عقل مندوں کے ساتھ دوستی اور ہم نشینی اخلاقی کمال کی ترقی کا باعث بنتی ہیں. فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. سامعین, فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند دلبند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام لطف و مہربانی کے امام اور زمین پر خداوند عالم کی نبی حجت ہیں. آپ سن 195 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے, اور جب آپ کے والد ماجد کی شہادت ہوئی تو آپ کا سن مبارک 8 برس تھا اور آپ کی عمر 25 برس تھی. آپ 17 برس تک منصب امامت پر جلوہ فگن رہے, اور اپنی کمسنی کے باوجود اس زمانے کے علماء و دانشوروں کو حیرت میں غرق کر دیا تھا. آپ سن 220 ہجری قمری میں بدترین انسان کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہوئے, اور امامت کی ایک اور شمع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. آپ کو شہر کاظمین میں آپ کے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی کاظمین میں آپ اور آپ کے جد امجد کے روضہ اطہر میں اطراف و جوانب سے روزانہ ہزاروں آنے والے زائرین کا ہجوم رہتا ہے، اور لوگ آپ کے روضہ اطہر اور طلائی گنبد پر نظریں جمائے اپنی روحانیت و معنویت کو سوارتے اور آپ کی سیرت طیبہ سے درس لے کر اپنی زندگی اور راہ و روش میں نکھار لاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام علم و معرفت الہی کا سرچشمہ ہیں، اور روشن و منور اور ناقابل زوال چراغ کی طرح اپنے علم کی کرنیں پورے عالم پر بکھیرتے اور تمام تشنگان علم و معرفت کو اپنے علوم سے سیراب کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اور دوستی و محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیتے ہیں، اور اس نشست و برخاست کے ذریعے جو اچھے یا برے نتائج اور اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں متوجہ کر رہے ہیں۔ مقدس اسلام نے آپس میں دوستی و رفاقت اور ایک دوسرے سے تعلقات برقرار رکھنے کی بے شمار تاکید کی ہے، اور ایک اچھے دوست کے صفات کو بیان کیا ہے۔ اسلام نصیحت کرتا ہے کہ دیندار انسان سے دوستی کرو، یعنی ان افراد سے جو کہ دینی اور اخلاقی اور الہی اقدار کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ خدا کے بتائے ہوئے قوانین اور تعہد پر عمل نہیں کرتے وہ لوگوں سے کیے ہوئے وعدے اور تعہد پر بھی عمل نہیں کر سکتے، اور جو لوگ خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت و پابندی نہیں کرتے وہ اپنے دوست کے ساتھ بھی دوستی کی پاسداری نہیں کر سکتے ہیں۔ دیدار انسان کو دیکھنے سے خدا کی یاد آتی ہے، اور اس سے بھی اہم ان کے ساتھ ہم نشینی کر کے خداوند عالم کو بہت زیادہ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ افراد جو خالصانہ طور پر اپنے حقیقی محبوب یعنی خداوند عالم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے رابطہ برقرار رکھتے ہیں وہ خدا سے بہت ہی زیادہ انس و محبت رکھتے ہیں، اور یہ اشتیاق و ولولہ ان کے تمام رفتار و گفتار میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ایسے افراد سے دوستی و ہم نشینی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو مانوی امور کی جانب متوجہ کر دیتی ہیں، اس طرح سے کہ انسان ہمیشہ خداوند عالم کے ذکر و یاد میں مشغول رہتا ہے، اسی بنا پر وہ شیطان اور شیطانی کاموں سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔ اسی بنا پر فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اچھے دوستوں سے میل جول رکھنے اور ان سے دوستی برقرار رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے، نیک اور اچھے لوگوں اور دوستوں سے ملاقات اور میل جول دل کی نورانیت اور پاکیزگی اور عقل و درایت کی شکوفائی کا باعث بنتا ہے، اگرچہ مختصر زمانے ہی کے لیے کیوں نہ انجام دیا جائے۔ اچھے دوست کی ایک اور اہم ترین اور خوبصورت صفت عقل مند ہونا ہے۔ اسلام کے تربیتی نظام میں عقل مند دوست کی اتنی زیادہ اہمیت و عظمت ہے کہ اسے انسان کی کامیابی و خوشبختی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کا دوست عقل مند ہے تو وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی نعمت سے بہرہ مند ہے، اور اسے اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے اور اس بہترین و لائق دوست سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک اچھا اور عقل مند دوست انسان کے سکون و اطمینان اور روحانی سرور کا باعث بنتا ہے، کیونکہ عقل مند انسان کی دوستی کے ذریعے انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقل مند دوست انسان کی مشکلات کے موقع پر دوا کے عنوان سے کام آتا ہے، اور اجتماعی پریشانیوں کو رفع کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا دوست زندگی کے حساس اور خطرناک دور میں اپنے دوست کی بڑی سے بڑی خدمت کر سکتا ہے، اور اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے دوست کو قارِ مذلت میں گرنے سے بچا کر بدبختی سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس انسان کے اندر یہ تین صفات ہوں گے وہ کبھی بھی اپنے کام سے پشیمان نہیں ہوگا۔ ایک، جلد بازی نہ کرنا، دوسرے، مشورہ کرنا، اور تیسرے، جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو خدا پر توکل اور بھروسہ رکھنا۔ لہذا عقل مند دوستوں سے مشورہ کرنے سے خود ان کے نظریوں سے انسان بہرہ مند ہوگا اور دوستی میں بھی استحکام اور پائیداری ہوگی، کیونکہ انسان مشورہ کر کے اپنے دوستوں کی اہمیت و عظمت کا قائل ہو جاتا ہے، اور جب انسان کسی کا احترام کرتا ہے تو اس کی محبت اس کے دل میں موزن ہو جاتی ہے۔ انسان کا اجتماعی پہلوؤں کی طرف رجحان اسے محبت و دوستی کی جانب مجذوب کرتا ہے۔ انسان کی روح دوستی کے سائے میں پروان چڑھتی ہے، اور یہ چیز سبب بنتی ہے کہ انسان زندگی کی لذت کو آسانی کے ساتھ محسوس کرے اور غربت و تنہائی کا احساس نہ کرے۔ اس کے علاوہ زندگی میں دوستوں کی نصرت و مدد اور ان کا موعظہ و نصیحت مشکلات میں کمی کا باعث بنتے ہیں، اور انسان زیادہ سے زیادہ اپنے اہداف و مقاصد کی تکمیل کی توفیق حاصل کر لیتا ہے، اور یہ چیز انسان کی بہترین پشت پناہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ 1000 دوست ایک دشمن کے مقابلے میں بھی کم ہے۔ واقعاً کتنی عمدہ بات ہے، کیونکہ دوستی انسان کی روحانی ضرورت بھی ہے اور اجتماعی ضرورت بھی، اور یہ چیز معاشرے میں ایک دوسرے سے اتحاد و یگانگت کا سبب بھی بنتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اجتماعی رابطوں کو بروئے کار لا کر دوسروں کی مدد کرے، اور اپنے دینی بھائیوں اور دوستوں سے ملاقات کرے اور ہمدردی و محبت رکھے، کیونکہ لوگوں سے دوری اختیار کرنا اور معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر رہنے میں بے شمار نقصانات ہیں، جبکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اسی وجہ سے فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے، تین چیزوں سے دوستوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، پہلے ملاقات کرنے اور معاملات میں انصاف سے کام لینے سے، دوسرے لوگوں کے ساتھ سختی اور آسانی کے زمانے میں ہمدردی کرنے، اور تیسرے قلب سلیم رکھنے سے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 رجب اور 11 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس رجب سن 195 ہجری قمری کو مدینہ میں فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی امامت و رہبری کی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام لوگوں میں بے حد محبوب تھے، آپ نہایت سخی تھے، اسی لیے آپ جواد یعنی سخی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا گھر ضرورت مندوں کے لیے پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور جو لوگ ہر طرف سے نا امید ہو جاتے ان کی امیدیں امام محمد تقی علیہ السلام کے در سے پوری ہوتی۔ آپ کے زمانے میں اسلامی مملکت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا، اس امر نے خود مختلف علوم کی نشر و اشاعت کی راہ ہموار کی، اور مسلم اور غیر مسلم دانشوروں کے درمیان بحث و مباحثے کی روش کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل تھا، آپ کا وجود معاشرے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس یادگار کے طور پر ہمیشہ مؤثر اور مفید رہا۔ آپ اعلیٰ اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے اور غیر الہی نظریات کو پھیلنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش فرماتے تھے۔ سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے اسلامی انقلاب کے حساس ترین دور میں، جب حکومت امریکہ پہلوی حکومت کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے انقلابی کونسل کی تشکیل کا فرمان جاری کیا۔ اس کونسل کا اہم ترین فریضہ شاہ کی حکومت کے خلاف عوام کی تحریکوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اسلامی انقلاب کے اہداف کو آگے بڑھانا تھا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک فرمان جاری کر کے فرمایا، مسلمان ایرانی عوام کا مطالبہ صرف یہی نہیں ہے کہ شاہ چلا جائے اور شاہی نظام میں حکومت ختم ہو جائے، بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی تشکیل تک جو قوم کی آزادی و خود مختاری اور سماجی عدل و انصاف کی ضامن ہے، ایرانی قوم کی جدوجہد جاری رہے گی۔ صرف ایک ایسی عادل اسلامی حکومت کی تشکیل کے ذریعے ہی، جس کو عوام کی حمایت حاصل ہو اور جس میں پوری قوم کی نمائندگی ہو، زراعت، اقتصاد اور ثقافت کے شعبوں میں شاہی حکومت کے غلط اقدامات کی تلافی اور کمزور اور محنت کش طبقوں کے مفاد میں ایران کی تعمیر نو کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ شاہی حکومت کے زوال کے بعد انقلابی کونسل نے قانون سازی کا فریضہ انجام دیا۔ سن 1388 ہجری شمسی کو ایران کے ایٹمی سائنسداں اور تہران یونیورسٹی کے فزکس پروفیسر ڈاکٹر مسعود علی محمدی کو تہران میں دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ 50 سالہ ڈاکٹر مسعود محمدی کو صبح کو اپنے گھر سے نکلتے وقت ریموٹ کنٹرول سے بم کا دھماکہ کر کے شہید کیا گیا۔ انہوں نے شیراز یونیورسٹی سے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ ڈی کی ڈگری تہران کی شریف صنعتی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ وہ ایران میں طبیعیات میں ڈاکٹریٹ کرنے والے پہلے طالب علم تھے، اور دسیوں اہم مقالے انہوں نے تحریر کیے۔ ڈاکٹر علی محمدی کو سن 1386 ہجری شمسی میں خارزمی بین الاقوامی فیسٹیول میں نمایاں کام انجام دینے پر ایک اہم شخصیت کا بھی انعام دیا گیا، نیز بنیادی تحقیقات انجام دینے پر دوسرا مقام حاصل کیا۔ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو اقتصادی پابندیوں اور سیاسی اقدامات سے بند کرانے کی مخالفین کی کوشش جب ناکام رہی تو انہوں نے ایرانی سائنسدانوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ ایرانی ایٹمی سائنسدانوں پر حملہ کرنے والوں کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعتراف کیا تھا۔ گیارہ جنوری 1325 عیسوی کو سلسلہ آزتیک کے آخری بادشاہ نے آج کے موجودہ میکسیکو کے دارالحکومت میکسیکو شہر کی بنیاد رکھی۔ آزتیکوں کا تعلق ریڈ انڈین اقوام سے تھا کہ جو 12ویں صدی عیسوی میں میکسیکو آئیں اور وہاں انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز زراعت سے کیا۔ واضح ہے کہ 16ویں صدی عیسوی سے اس سرزمین پر ہسپانوی کے نفوذ کے راستے کھل گئے اور اس سرزمین پر ان کے نفوذ کے بعد میکسیکو پر قبضے کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس عرصے میں کئی ملین ہسپانوی میکسیکو کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ گیارہ جنوری 1880 عیسوی کو برطانوی شاعر ایڈورڈ فٹس جیرالڈ کا انتقال ہوا۔ وہ 31 مارچ 1809 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ انہیں مشرقی زبانوں خاص طور پر فارسی ادب میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ انہوں نے دو معروف ایرانی شاعروں عمر خیام اور عبدالرحمن جامی کے شعری مجموعوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ خیام کی رباعیوں کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے اس قدر مہارت کا ثبوت دیا کہ اس ترجمے کو ان برسوں میں دنیا کے بہترین ترجموں میں قرار دیا گیا اور ان کا ترجمہ انسانی معاشرے میں خیام کے احترام کا باعث بنا۔ فٹس جیرالڈ نے وصیت کر دی تھی کہ ان کے سنگ قبر پر یہ عبارت لکھی جائے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خدا ہے، ہم نہیں۔ گیارہ جنوری 1992 عیسوی کو الجزائر کے مسلمانوں کی وسیع تحریک کے بعد صدر شاذلی بن جدید نے استعفیٰ دے دیا۔ شاذلی بن جدید کو 1979 میں الجزائر کے صدر ہواری بومدین کی وفات کے بعد 5 سال کے لیے صدر منتخب کیا گیا۔ 1988 میں وسیع پیمانے پر شورشوں کے بعد شاذلی بن جدید نے ملکی آئین میں نظر ثانی کرنے اور اصلاحات انجام دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد ستمبر 1989 میں اسلامک سالویشن فرنٹ منظر عام پر آیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں افراد کو اپنا رکن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ جون 1990 کے مقامی انتخابات میں اسلامک سالویشن فرنٹ کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے 30 سال سے برسر اقتدار پارٹی قومی محاذ آزادی کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ مئی اور جون 1991 میں عام ہڑتال کے نتیجے میں شاذلی بن جدید کو اسمبلی کے نئے انتخابات کرانے پڑے۔ دسمبر 1991 کے اسمبلی انتخابات میں اسلامک سالویشن فرنٹ کی نمایاں کامیابی نے مغربی دنیا اور خاص کر امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی لیے مغرب نواز الجزائری فوج نے انتخابات کے نتائج کو کل عدم قرار دیتے ہوئے شاذلی بن جدید کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اور 11 جنوری 2014 عیسوی کو غاصب اسرائیل کے ایک جلاد صفت سابق وزیر اعظم اور فوجی افسر ایریل شیرون کا انتقال ہوا۔ اس کے گھر والوں نے روس سے فلسطین کے گاؤں مہاجرت کی تھی اور وہیں سن 1928 میں شیرون پیدا ہوا۔ شیرون نے 14 سال کی عمر میں بہت دہشت گرد گروہ ہگانا کی رکنیت اختیار کی، جس کا کام فلسطینیوں کا قتل عام اور ان کو اپنے گھر سے بے گھر کرنا تھا۔ ایریل شیرون سن 1970 میں غاصب اسرائیلی پارلیمنٹ کا رکن بنا اور اس کے بعد وزیر جنگ بنایا گیا۔ شیرون نے سن 1982 میں لبنان پر اسرائیل کے فوجی حملے کے دوران متعدد جرائم کا ارتکاب کیا، جن میں صبرہ اور شتیلا کیمپوں میں 3300 فلسطینیوں کا وحشیانہ قتل عام بھی شامل ہے۔ سن 2000 میں مسجد الاقصی میں شیرون کا داخلہ فلسطینیوں کے غم و غصے اور تحریک انتفاضہ دوم کی تشکیل کا سبب بنا۔ نیز اس کے چند ماہ بعد وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچ گیا۔ یہ صہیونی جنگی مجرم 2016 کے اوائل سے دماغی مرض میں مبتلا ہوا اور کوما میں چلا گیا۔ نیز اسی حالت میں 8 سال کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و كيد الحاسدين و بغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. اور میں ظالموں کی سختی, حسد کرنے والوں کے مکر, ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں. میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں, اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما. مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں, اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے, عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما. مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں, اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں, اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے. میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما. Thank you.